الفاتحة. وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حضرات علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا رب قدیر، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ حدیے درود و سلام پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا رب قدیر، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جل جلالہ نے اس آیہ کریمہ میں امت کے ساتھ نبی کا کیا تعلق ہے اور نبی اپنے غلاموں سے کتنے قریب ہیں، اس کا تذکرہ اس آیہ کریمہ میں رب قدیر نے فرمایا ہے. پروردگار جل جلالہ کی مصلحت، رب قدیر جل جلالہ کی منشا اور رب قدیر جل جلالہ کی مشیت، ہر ایک کی ضرورت کی تکمیل کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت اسے تھی، پروردگار نے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں عطا فرمائی، اور جس چیز کی ضرورت زیادہ رہی پروردگار جل جلالہ نے اس چیز کو انسان سے قریب تر کر دیا. آپ دیکھو، ایک انسان کو چلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، پروردگار جل جلالہ نے انسان کو انسان کے لیے زمین کو بے پناہ اس سے قریب کر دیا کہ زمین اس کے پیروں کے نیچے جہاں جائے وہاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے. بغیر ہوا کے انسان جی نہیں سکتا. تو انسان کے ناک سے قریب اللہ عز و جل نے ہوا کو کر دی تاکہ وہ سانس لیتا رہے اور ہوا اس کے اندر داخل ہوتی رہے. اب زمین سے زیادہ ہوا کی ضرورت تھی, میرے مولا نے ہوا کو انسان کے ناک سے قریب کر دیا. آپ ان دو چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت مومنوں کو کتنی ہے اس کو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کو زمین کی ضرورت تھی, میرے مولا نے زمین اس سے قریب کر دی, اور زمین سے زیادہ انسان کو ہوا کی ضرورت تھی, ہوا کو انسان کے ناک سے زیادہ اللہ نے قریب کر دی, اور انسان کو مصطفیٰ پیارے کی ضرورت تھی, ہوا سے زیادہ ضرورت تھی, پروردگار نے مومنوں کی جان سے زیادہ محبت عربی کو کر دیا. رب قدیر فرماتا ہے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے. اور ایک معنی اولا کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہیں. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا. وہ زمین کے بھی مالک ہیں, وہ آسمان کے بھی مالک ہیں, وہ چرند و پرند کے بھی مالک ہیں, وہ شجر و حجر کے بھی مالک ہیں, وہ چاند و سورج کے بھی مالک ہیں, وہ دریا کی طغیانی کے بھی مالک ہیں, وہ ذرات کے بھی مالک ہیں, وہ پتھروں کے بھی مالک ہیں. جس جس پر میرے پروردگار کی قدرت ہے اور پروردگار جن چیزوں کا خالق ہے, اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو اس کا مالک بنا دیا. اگر بات سمجھ میں نہ آتی ہو ملکیت کے متعلق, تو آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سمجھتے ہوئے چلے کہ میرے آقا زمین کے مالک کیسے ہیں. ذرا اس منظر کو یاد کرو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے اندر ساتھ ہیں. اللہ اکبر, وہ ابو بکر جس کا مقام اتنا بلند بالا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین, ہمارے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور آپ ہیں, اس لیے کہ فاتح خیبر کا خطاب آپ کو ملا ہے. اللہ اکبر, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر میں تم کو بتا دوں کہ مجھ سے زیادہ صحابہ میں طاقتور کون ہے, بعد از انبیاء اللہ نے سب سے زیادہ شجاعت والا کس کو بنایا ہے. لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین, ارشاد فرمائے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں, اللہ نے مجھ سے زیادہ بھی طاقتور ابو بکر کو بنایا ہے. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین, فاتح خیبر تو آپ ہیں, شجاعت کا مظاہرہ انہوں نے کون سا ایسا کیا ہے جس کے بلبوتے پر آپ سب سے زیادہ طاقتور ان کو فرما رہے ہیں. اللہ اکبر, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ میدان جنگ کے اندر دشمنوں کے مقابلے میں تم نے مجھے دیکھا ہے, خیبر کو فتح کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر مسلم. لیکن سنو, ابو بکر اس لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ جب میدان جنگ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے خیمے کی حفاظت کی بات آتی تو وہاں پر خیمے کے دروازے پر سوائے ابو بکر کے کوئی نظر نہیں آتا تھا, اس لیے ابو بکر سارے صحابہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ اکبر, اندازہ تو لگائیے, یہ سیدنا صدیق اکبر وہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں حضرت علی سے فرماتے ہیں، علی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور کعبۃ اللہ میں جتنے بھی صنم موجود ہیں ان سب کو گرا دو. حضرت علی کانپ جاتے ہیں اور ڈرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، علی کے کاندھے، علی کا پیر اس لائق نہیں کہ مصطفیٰ کے کاندھوں پر رکھتے، میرے آقا آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور میرے کاندھے پر سوار ہو کر آپ صنم کو گرا دیں. میرے آقا نے فرمایا، اے علی، تمہارے کاندھے اس لائق نہیں کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکیں، نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکیں. لیکن آؤ پلٹو صدیق اکبر کی طرف، یہی سجدنا صدیق اکبر ہے جب ہجرت کے لیے میرے آقا ان کے ساتھ ہیں اور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب ان کے پاؤں کے اندر آبلے پڑ جاتے ہیں، میرے آقا کے پیر مبارک میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ابو بکر کی نگاہوں نے سرکار کے قدموں کی جب یہ کیفیت دیکھی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے ابو بکر کو اس لیے پیدا کیا کہ مصطفیٰ پیارے پر جان قربان کر دے. میرے آقا میں سب گوارا کر سکتا ہوں، آپ کے پیروں پر زخم نہیں دیکھ سکتا، میرے آقا آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں. ابو بکر اپنے کاندھے پر لے کر آپ کو غار کی طرف لے چلے گا، آپ کو غار سور کی طرف لے چلے گا. راوی بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر سرکار کو اپنے کاندھے پر کم و بیش 3 کلومیٹر اٹھا کر کے لے کر کے گئے. پتا یہ چلا کہ صدیق اکبر وہ ہے جس سے مصطفیٰ محبت کرتے تھے، جس سے رسول اعظم محبت کرتے تھے. عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو دولت کی لالچ میں، مال و سر کی لالچ میں سراقہ آ گیا. دشمنوں نے لالچ دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں اور جو ان کو گرفتار کر لے گا، جو ان کو زندہ لے کر کے آئے یا ان کو شہید کر دے، انہیں ٹیم کی اونٹ تحفے کے اندر عطا کیے جائیں گے. تحفے کی لالچ میں سراقہ گھر سے نکلا، تلاش کرتے کرتے راستے پر پہنچا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سراقہ کی نیت اچھی نہ تھی. سراقہ میرے آقا کے قریب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، سراقہ کو اپنے قبضے میں لے لے. زمین میں سراقہ اپنے گھوڑوں کے سمیت دھستے نظر آ گئے، دھستے چلے گئے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں منت و سماجت کر رہا ہے، یا رسول اللہ، اب ایسی گستاخی نہ کروں گا، مجھے زمین کی اس پکڑ سے رہائی عطا فرما دیجئے. میرے آقا جو محسن انسانیت ہیں سراقہ کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں. سراقہ جیسے زمین کے باہر نکلا، پھر دل کے اندر دولت کی لالچ پیدا ہوئی، پھر میرے آقا کی طرف بڑھا. آقا نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے سراقہ کو پھر گھوڑے کے ساتھ اپنے اندر دھسانا شروع کیا اور زمین کے اندر سراقہ اپنے گھوڑوں سمیت یہاں تک دھستے چلے گئے، آدھے جسم کے ساتھ سراقہ کا گھوڑا بھی دھستا چلا گیا. پھر پناہ مانگی مصطفیٰ پیارے نے، پھر اسے نجات عطا فرما دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، یہ زمین کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ یہ زمین کس کا حکم مان رہی ہے؟ یہ زمین کس کے کہنے پر دس آ رہی ہے؟ ماننا پڑے گا. وہی انسان کسی کی بات مانتا ہے جس کا کوئی مالک ہوا کرتا ہے. زمین کے مالک مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین اطاعت کرتی نظر آتی ہے. یہاں دوسری طرف سے بات سمجھاؤ، آپ بتاؤ زمین مصطفیٰ کی بات کیسے سمجھ گئی؟ زمین کے اندر تو قوت گویا ہی نہیں ہے، زمین کے اندر قوت عقل نہیں ہے، زمین میں قوت سماعت نہیں ہے. آخر کیا بات ہے کہ زمین کو حضور نے حکم دیا، زمین نے حکم مان لیا؟ وجہ یہ تھی کہ میرا مولا مصطفیٰ کو مالک بنا کر بھیجا ہے، جس کو جو کہتے وہ ہو کر بھیجاتا ہے. اور یہ کسی سنی مکتبہ فکر سے چھپی ہوئی کوئی حدیث کی کتاب کی روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، ہر مکتبہ فکر کے مکتبے سے حدیث کی کتاب اگر شائع ہوئی ہو تو اس میں یہ واقعہ آپ کو ضرور ملے گا، ضرور بھی ضرور ملے گا. کنکریوں پر مصطفیٰ کی حکومت، سمندر پر مصطفیٰ کی حکومت، چاند پر حضور کی حکومت، درخت کے پتوں پر حضور کی حکومت، کیا نہیں معلوم؟ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی دولت سے اس وقت مشرف ہوں گا جب یہ سامنے والے درخت کو تم بلاؤ اور وہ آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نہیں بلاتا، تو جا اور درخت سے صرف اتنا کہنا تجھے محمد رسول اللہ نے بلایا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچا اور کہا محمد رسول اللہ نے تجھے بلایا ہے، درخت کبھی دائیں ہل رہا ہے کبھی بائیں ہل رہا ہے اور جھومتے ہوئے مصطفیٰ پیارے کے قریب آ رہا ہے، جب اس نے دیکھا تسلیم کر لیا کہ درخت کی بھی مصطفیٰ کی حکومت موجود ہے۔ نادانو، درخت جیسا بے جان وہ بھی مصطفیٰ کو مالک سمجھ رہا ہے، زمین جیسی بے جان وہ بھی مصطفیٰ کو مالک سمجھ رہی ہے، صحابہ جیسے زی ہوش وہ بھی حضور کو مالک سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کون سی تعلیم تمہیں ملی کہ سرکار کو تم اپنے جیسا سمجھنے لگ گئے؟ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو، احادیث کو پڑھو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، صحیح ترجمے پڑھو، تمہیں پتا چلے گا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، صحابہ کا یقین یہی سراقہ ہے، یہی سراقہ، دولت اسلام سے مشرف نہ ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا تھا، زمین نے دھسا دیا، اور اس کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، میرے آقا نے کرم کی نظر فرمائی، زمین کو حکم دیا، زمین نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے جب سراقہ سے کہا سراقہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، اور سراقہ جب داخل اسلام ہوتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ زمانہ بیت گیا، صدیق اکبر کا دور ختم ہوا، فاروق اعظم کا دور آیا، سیدنا سراقہ دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے، صحابیت کی منزل پر پہنچ چکے تھے، اب جان علیل ہے، روح کا سین سری سے پرواز کرنے والی ہے اور لوگ تیمارداری کے لیے موجود ہیں۔ کہتے ہیں سراقہ اب تم زندہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے، اے سراقہ اب تمہارا حال تو یہ ہے کہ زندگی کا دیا بجھتا نظر آتا ہے، اب اس دنیا سے کچھ کرو گے لیکن سراقہ کے یقین پر قربان جائیے۔ حضرت سراقہ نے فرمایا میرے ساتھیوں سن لو، موت ابھی میرے دروازے تک نہیں آ سکتی، موت میرے قریب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ دنیا کے ہر انسان کا قول جھوٹا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی میں نے وہ کنگن نہیں پہنے، اس لیے موت مجھے نہیں لے جا سکتی، روح مجھ سے میرے جسم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت فاروق اعظم جب فاتح بن کر روم کے اندر قدم رکھتے ہیں، کیسر و کسرا کو جب فاتح بن جاتے ہیں تو کسرا کے کنگن لاتے ہیں، حضرت سراقہ کو عطا کرتے ہیں، حضرت سراقہ جب اس کنگن کو لیتے ہیں فرماتے ہیں میرے آقا نے سچ فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا عمر فاروق نے پہنا دیا کنگن سراقہ کو، یہی تو غیب دانی تھی تمہاری یا رسول اللہ۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو احادیث کی کتابوں سے ہٹ کر کے ہو، میں حدیث کی روشنی میں صحابہ کی زندگی سے سرکار کے علم غیب، سرکار کے مالک ہونے کے متعلق عرض کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور بات دل و دماغ میں اتر جائے۔ آئیے آپ چلیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ کی طرف چلیں۔ آپ یاد رکھیں میں زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے پاس بھی وقت کی شاید قلت ہو, اور کچھ باتیں بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے تاکہ آپ حضرات اچھی طریقے سے مدینے والے کی محبت کو لے کر کے یہاں سے جائیں, اس لیے کہ جو مدینے والے سے محبت کرتا ہے اسی سے خدا محبت کرتا ہے, اور جس کے دل میں مدینے والے کی محبت نہ ہو وہ سجدے کرے مولا قبول نہیں کرتا. پھر کبھی اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا. آپ دیکھو ایک عورت مکہ مکرمہ سے چلی مدینہ منورہ کی طرف, بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ منورہ پہنچی, در بدر بھٹک رہی ہے, بھیک مانگ رہی ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان اس خاتون کے سوال کو پورا کر رہے ہیں. جب اس کے پاس کچھ رقم جمع ہو گئی وہ دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہی تھی, حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بچے شہر مکہ میں موجود تھے انہوں نے اس عورت کو 10 درہم اور ایک چادر عطا فرمائی اور ایک خط عطا فرمایا اور فرمایا مکہ کے سردار کے ہاتھ میں یہ خط دے دینا. یہ عورت روانہ ہوئی. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کے روانہ ہونے کے بعد حضرت علی کو بلاتے ہیں کافی دیر کے بعد اور فرماتے ہیں اے علی, ایک عورت روضہ خاک کے قریب پہنچی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک خط, حضرت حاتم نے اس کو خط دیا ہے, تم اس کو گرفتار کرو اور وہ خط اس سے حاصل کرو, اگر وہ خط نہ دے اس کو قتل کر دینا. قافلہ روانہ ہوا تیزی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں, پہنچے روضہ خاک کے قریب, اس عورت کو گرفتار کیا, اے عورت تجھے حضرت حاتم نے جو خط دیا ہے وہ عطا کر. اس نے معذرت چاہی اور اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان اس سے کہنے لگے دیکھ تو سچ سچ بتا دے اور خط عطا کر دے ورنہ انجام برا ہوگا. وہ بس اتنی اور کہہ رہی تھی سن لو میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. کچھ صحابہ کے دلوں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے یہ عورت سچ کہہ رہی ہو, لیکن قربان حضرت علی کی شجاعت پر صحابہ نے جب یہ سنا کہ عورت جب انکار کر رہی ہے سوچے لوٹ جائیں, حضرت علی سے کہنے لگے اے علی چلو چلتے ہیں, لیکن حضرت علی نے فرمایا میرے ساتھیوں سن لو یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے, اس لیے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ اس کے پاس کوئی خط ہے دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے مصطفیٰ جھوٹے نہیں ہو سکتے. تلوار میان سے باہر نکالی حضرت علی نے, تیور بدل گیا حضرت علی کا, فرمانے لگے خاتون اس خط کو ہمارے حوالے کر, ورنہ یاد رکھ یا خط دے یا جان دے. اسی موقع پر اس نے اپنے بالوں کے گچھے میں سے وہ خط نکال کر پیش کیا. حضرت علی اس خط کو لیتے ہیں, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں, پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حاتم کا خط ہے. حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, اس خط میں انہوں نے لکھا تھا اے قریش کے سرداروں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے, اس لیے تم اس کی پہلے سے دفاع کی تیاری کر لو اور میرے بال بچوں کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول نے بلایا اور فرمایا حاتم تم میرے ہو کر یہ کام؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ آپ فاتح مکہ ضرور بنیں گے لیکن میں نے یہ خط صرف اس کے لیے لکھا تھا کہ وہ ظلم و زیادتی کر کے میرے بچوں کو میری بیوی کو اور سب کو شہید نہ کر دے, ان پر ظلم نہ کرے. اس کے لیے میں نے یہ خط لکھا تھا تاکہ ان کے دل میں میرے بچوں کے لیے کچھ محبت پیدا ہو جائے. آقا میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, اللہ کے رسول نے اس وجہ سے معذرت ان کی قبول فرما لی کہ تم غازیان بدر میں سے ہو, اس کے لیے ہم تمہاری اس غلطی کو معاف کرتے ہیں. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا کہ حاکم کا کوئی خط اس عورت کو ملا ہے, حضرت علی نے اس بات پر یقین کر لیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ صحابہ کا عشق رسول تھا, یہ صحابہ کا محبت رسول تھا. ارے یہ تو اپنوں کی بات تھی. پوچھو ابو سفیان سے جو دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قحط کے دور میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم اب ہلاک ہو رہی ہے, قحط کا دور آ چکا ہے, اب اگر تم دعا کرو تو ممکن ہے تمہارا رب بارش برسا دے. اس لیے کہ وہ جانتا تھا سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں, مصطفیٰ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. دشمن کی گواہی تھی. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے دعا کی, ابھی ہاتھ چہرے پر نہ پھیرا تھا کہ اچانک بادل آئے اور باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا. میں کوئی بھی بات حدیث سے ہٹ کر نہیں کر رہا, دائرہ حدیث کے اندر ساری گفتگو کر رہا ہوں, لیکن یہ فضائل اور معجزات اور کمالات اس لیے نہیں بتائے جاتے تاکہ حضور کی محبت پیدا نہ ہو. اے آج کے روپر وسلم اجتماع میں آنے والوں, اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لو, نبی کی محبت خداوند قدوس سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. نبی کی محبت کے بغیر نہ کوئی سجدہ قبول ہو سکتا ہے, نہ کوئی نماز قبول ہو سکتی ہے. جو لوگ نبی کو زندہ نہیں مانتے, میں ان سے کہتا ہوں, میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے آگے بھی تو دیکھو, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. نبی کی ازواج مومنوں کی ماں ہیں, نبی کی ازواج مطہرات یہ مومنوں کی ماں ہے. دنیا کا کوئی انسان جو ایک بار جو عورت نبی کے نکاح میں آ گئی, اس عورت سے نبی کے وصال کے بعد کوئی نبی کا امتی اس سے نکاح نہیں کر سکتا, حرام ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, بتاؤ, ایک مرد اس دنیا سے کچھ کر جائے, قانون قدرت ہے, قرآن مقدس کا فیصلہ ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان ایک مرد اس دنیا سے کچھ کر جائے, عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوہ جو عورت اس مرد کے نکاح میں تھی شوہر کے انتقال کے بعد وہ بیوہ عدت گزار کر دوسرے کی نکاح کے اندر آ سکتی ہے, یہ شریعت کا فیصلہ ہے یا نہیں بتاؤ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کی بیوی ایک بار نبی کے عقد کے اندر جو عورت آ گئی اور جو نبی کی بیوی ہو گئی, یہ قیامت تک نبی کے وصال کے بعد بھی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ عام انسان اگر مرتا ہے تو وہ مر ہی جاتا ہے, لیکن نبی کا مقام یہ ہے جو یعنی عام انسان مرتا ہے تو اسے مردہ قرار دیا جاتا ہے, مردے کی منکوہا سے مردے کی بیوہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے, لیکن جو زندہ ہو اس کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مصطفیٰ پیارے کی بیوی سے اگر نکاح کرنے کی اجازت نہیں تو وجہ یہ ہے کہ عام انسانوں کا مرنا اور ہے اور نبی کے جسم سے روح کا پرواز کرنا اور ہے. اس لیے کہ نبی تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھے تھے, ورنہ حال تو یہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. جب نبی کا معجزہ زندہ ہے, جب نبی کی ادائیں زندہ ہے,
تو نبی کیسے جا سکتے ہیں؟ نماز نبی کی ادا کا نام ہے، روزہ نماز نبی کی ادا کا نام ہے، قرآن نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جب پروردگار اپنے نبی پر اترنے والے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو نبی کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے گا۔ آپ دیکھو یہ دنیا کا دستور ہے، اگر کسی کی چیز بغیر اجازت کے اگر لی جائے، اٹھائی جائے اس کی اطلاع کے بغیر، یہ چوری ہے یا نہیں جواب دو بھائی۔ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، سب کہیں تو میں سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے اگر لی جائے، یہ چوری ہے یا نہیں؟ آؤ ایک نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلات و تسلیم اپنے حواری جین کے ساتھ تشریف فرما ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، تم میں کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس ابھی لا کر پہنچا دے؟ ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرتا ہے، یا سلیمان علیہ الصلات و تسلیم ابھی لا کر پہنچاتا ہوں۔ گیا تخت بلقیس کو بغیر اس کی اجازت کے لا کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب سوال پوچھتا ہوں، ایک نبی بغیر بلقیس کے اجازت کے اس تخت کو اپنی بارگاہ میں لبلوا رہے ہیں، وہ تخت کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی تخت تھا ہی نہیں، سونے کا جڑا ہوا، اس کے اوپر بے پناہ ہیرے جواہر لگے ہوئے، لیکن بلقیس کی اجازت کے بغیر ایک نبی نے اس تخت کو منگوا لیا۔ لیکن قرآن اس عمل کے اوپر حضرت سلیمان پر عیب نہیں لگاتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان نے بغیر اجازت کے تخت منگوا لیا لیکن چوری کا الزام نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ حضرت سلیمان نبی ہیں اور نبی گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت سلیمان نے کیوں منگوا لیا؟ یہ ماننا پڑے گا کہ آؤ ایک نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلات و تسلیم اپنے حواری جین کے ساتھ تشریف فرما ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، تم میں کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس ابھی لا کر پہنچا دے؟ ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرتا ہے، یا سلیمان علیہ الصلات و تسلیم ابھی لا کر پہنچاتا ہوں۔ گیا تخت بلقیس کو بغیر اس کی اجازت کے لا کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب سوال پوچھتا ہوں، ایک نبی بغیر بلقیس کے اجازت کے اس تخت کو اپنی بارگاہ میں لبلوا رہے ہیں، وہ تخت کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی تخت تھا ہی نہیں، سونے کا جڑا ہوا، اس کے اوپر بے پناہ ہیرے جواہر لگے ہوئے، لیکن بلقیس کی اجازت کے بغیر ایک نبی نے اس تخت کو منگوا لیا، لیکن قرآن اس عمل کے اوپر حضرت سلیمان پر عیب نہیں لگاتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان نے بغیر اجازت کے تخت منگوا لیا لیکن چوری کا الزام نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ حضرت سلیمان نبی ہے اور نبی گناہوں سے معصوم ہوا کرتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت سلیمان نے کیوں منگوا لیا؟ یہ ماننا پڑے گا کہ نبی جس دور کے اندر ہوا کرتا ہے ساری کائنات کا مختار ہوا کرتا ہے، اس لیے ان کو اختیار تھا جس کو چاہے اپنے قریب بلوا لے، جس کو چاہے منگوا لے۔ حضرت سلیمان اپنے دور کے نبی ہونے کی حیثیت سے اس دور کے مختار تھے اور مصطفیٰ جان رحمت ہمیشہ کے لیے آخری نبی بن کر کے آئے، اس لیے آج ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کا اختیار موجود ہے۔ اس لیے کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، کبھی بینائی لوٹا رہے ہیں، کبھی کالے چہرے کو خوبصورت بنا رہے ہیں، کبھی زندگیوں میں ایسا انقلاب لاتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک قافلہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس قافلے میں ایک نہایت ہی کند ذہن، ایک دم کند ذہن ایک شخص تھا اس پورے قافلے کے اندر۔ سب سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے، وہ بھی حاضر ہوا، معروضہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دماغ بڑا کمزور ہے, لوگ تانے دیتے ہیں, کوئی بات مجھے یاد نہیں رہتی. آقا کرم فرمائے, آقا یادداشت کے لیے کچھ نگاہ رحمت فرمائے. قربان جائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بچے کے سر پر رکھ دیا. وہ پورے قافلے والے کہتے ہیں دست رسول کا سر پر رکھنا تھا, دست مصطفیٰ کا سر پر رکھنا تھا, کہ اس کے بعد اس بچے کی کیفیت یہ ہوئی کہ اس سے بڑھ کر ہمارے شہر میں کوئی صحیح نہ تھا. ارے جس کے سر پر دست رسول پڑ جائے اللہ اس کی یادداشت کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ نے بے شمار کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے, اور نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے, مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. اس لیے سرکار سے محبت کرو, سرکار کی ضرورت کے بغیر, سرکار کی محبت کے بغیر کمال تک نہیں پہنچ سکتے, خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اور یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کئی دلیلیں ہیں, اللہ کے رسول کی محبت کی کئی دلیلیں ہیں. اس میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے تذکرے کیا کرتا ہے, اس کے کمالات بیان کرتا ہے, اس کی اطاعت کیا کرتا ہے, اس کی پیروی کیا کرتا ہے. تو سنو, نبی سے محبت کرنے کے لیے, نبی کی محبت کی دلیل کے لیے ان کے تذکرے کثرت سے کیا کرو, ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو. جہاں خدا کے رسول کا ذکر ہوگا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ذکر رسول بھی کرو اور ادائے مصطفیٰ کو اپناتے بھی چلے جاؤ, مصطفیٰ پیارے کی سنتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ. صرف نماز 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 نماز, روزہ روزہ روزہ, اس سے ہی صرف کام نہ چلے گا, بلکہ نماز کے ساتھ سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کرو, سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کرو, آقا کی اداؤں پر بھی عمل کرو. آپ دیکھو صحابہ کی زندگی, ادائے مصطفیٰ کا کتنا خیال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک اونٹ کے نکیل میں رسی ڈال کر اس کو گھما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. لوگوں نے دیکھا, کہا اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر, اس کو مستی میں جواب دیتے, سنو یہ جو میں کر رہا ہوں اسی مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اونٹ کو اس طریقے سے گھماتے دیکھا تھا, تو سوچا اپنے نبی کی سنت پر بھی عمل کر لو. یہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں کہ ایک درخت کے سائے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول آرام فرمائے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس درخت کے نیچے ہمیشہ آرام کرتے. جب آپ نے دیکھا کہ اب درخت سوکھنے والا ہے تو اس کے بعد آپ نے معمول بنا لیا کہ اس درخت کو ہمیشہ پانی پلاتے رہے, ہمیشہ پانی پلاتے رہے. اور فرماتے ہیں میں اس درخت کو اس لیے پانی پلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ درخت کا سایہ موجود رہے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سلسلہ جاری رہے. ارے قرآن نے تو نبی کے ہر انداز کو محفوظ کر لیا, ہر انداز کو محفوظ کر لیا. آقا چلے وہ بھی محفوظ. آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ گئی, قد نرا تقلب وجهک فی السماء. ارے سوچو تو صحیح, اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. اے دیوانگان عشق رسول, سرکار کی محبت میں دیوانے بن جاؤ, آقا کی اداؤں کو اپنانے لگ جاؤ. تم کمزور صحیح, آقا کی محبت بہت بڑی طاقت ہے, سرکار کی ان سے بہت بڑی طاقت ہے. سنت مصطفیٰ سے محبت کرو, آقا کی پسند سے محبت کرو, نماز سے محبت کرو, دین کے فرمان سے محبت کرو, اور ہر اس محفل سے بچو جس محفل میں عظمت مصطفیٰ کے انکار کرنے والے موجود ہو. قرآن کے تراجم اٹھا کر دیکھو, احادیث کے تراجم اٹھا کر دیکھو, سرکار کو کوئی اپنے جیسا کہہ رہا ہے معاذ اللہ, سرکار کو کوئی حیات النبی نہیں مان رہا, سرکار کو کوئی غیرت نبی نہیں مان رہا. جب سزا ایسی بن چکی کہ اللہ کے محبوب کو اپنے جیسا لوگ سمجھنے لگے تب سے اس قوم کے اندر سوال کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب تک اس قوم کے اندر یہ جذبہ تھا کہ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے, خدا کی قسم یہ قوم جہاں جاتی تھی کامیابی اس کا استقبال کرتی تھی. آج ضرورت انہی چیزوں کی ہے. نکاح کا پروگرام رکھ کر لوگوں کو قریب مت کرو. مصطفیٰ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ان کا نام سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ہمارا دین اب خارجی کسی چیز کے داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. ہمارے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. خارجی چیز میں کوئی طاقت نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کے اندر طاقت موجود ہے. نکاح بے شک سنت مصطفیٰ ہے, لیکن عوام کی بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کے لیے مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور نکاح کر کے. یاد رکھو, اللہ دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے. میرا پروردگار میدان محشر کے اندر بے نمازی کو تو معاف کر دے گا, گستاخ رسول کو معاف نہیں کرے گا. سرکار کی محبت جان ایمان ہے, حضور کی محبت اہل ایمان ہے. اٹھا کر دیکھ لو ایسی کتابیں جن میں میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں, اختلاف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کرنے کے سبب سے. اگر کوئی ہمارا باپ بھی ہو اور سرکار کا گستاخ ہو, اسے قبول نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں خدا کا محبوب انسان اس وقت بن سکتا ہے جب مصطفیٰ کا محبوب بن جائے, اور بغیر حضور کے محبوب بنے کوئی خدا سے قریب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آؤ گنبد خضرا کے سائے میں آ جاؤ, آؤ سرکار سے قریب ہو جاؤ, حضور سے قریب ہو جاؤ گے رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اپنا محبوب بنا لے گا. یہ بات میں اٹکل بچو نہیں کہہ رہا, اختلاف سمجھنا ہو. یہ فاتح اور نیاز کا جھگڑا نہیں ہے. کسی بھی سنی سے اور سنی مفتی سے استفتا قائم کرو اور پوچھو, اگر کوئی زندگی بھر نیاز نہ کرے تو اس پر شرعی حکم کیا ہوگا؟ کوئی مفتی کفر کا فتویٰ نہیں دے گا. ہاں انکار کرنے والے کے سلسلے میں تو کوئی فتویٰ آ سکتا ہے, گستاخی کرنے والے کے سلسلے میں تو آ سکتا ہے, لیکن نہ کرنے والے کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں آئے گا. یہ جھگڑا نہ نیاز کا ہے, نہ فاتحے کا ہے, نہ کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام کا ہے. یہ جھگڑا اس بات کا ہے کہ سرکار کی شان کے اندر گستاخانہ عبارت ان کی کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے. خدا کی قسم اگر اس سے وہ توبہ کر لے تو آج بھی ہم سینے سے لگانے کو تیار. اس لیے جاؤ ان کے علماء سے پوچھو, حضور کو غیب دان نبی مانتے ہو یا اپنے جیسا مانتے ہو؟ اگر کہہ دیں کہ غیب دان نبی مانتے ہیں, حاضر و ناظر مانتے ہیں, حیات النبی مانتے ہیں, کہہ دو سر کاغذ پر لکھ کر دے دو, کاغذ پر لکھ کر کے دے دو, جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور اگر نہ لکھ کر دیں چور خود بد خود کھل جائے گا. سنی دعوت اسلامی تمہیں مدینے والے سے بھی قریب کرنا چاہتی ہے. جب تم مدینے والے سے قریب ہو جاؤ گے, خدا سے قریب ہو جاؤ گے. صرف نماز روزے پہ مت جاؤ, صرف کرتے پائجامے امامے اور تسبیح چادر پر مت جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اسی کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے. اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ صرف نماز پڑھنے والے کو متقی نہ سمجھنا ہے. ایک سوال پوچھتا ہوں بتاؤ, شیطان نمازی نہیں تھا؟ ارے اتنا بڑا نمازی کہ جنت کے جھولے میں بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا, اتنا بڑا عابد و زاہد. ایک تعظیم نہ کرنے کے سبب سے رب نے جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا. سر بتاؤ, رب نے کائنات کو پیدا کیا محبوب کی تعظیم کے لیے پیدا کیا, اس لیے درخت بھی تعظیم کر رہا ہے, پتھر بھی تعظیم کر رہا ہے, شجر و حجر تعظیم کر رہے ہیں, آسمان کے تارے تعظیم کر رہے ہیں, سورج کی سوائے تعظیم کر رہی ہیں, اور چاند اپنا سینہ شک کر رہا ہے, اس لیے کہ سب نے شیطان کا حشر دیکھ لیا تھا, سب نے شیطان کا حشر دیکھ لیا تھا. پتا یہ چلا, تم آزماؤ, تم امتحان لو, اگر کسی کے اندر عظمت مصطفیٰ کا پہلو غالب ہے, چاہے وہ کم عمل والا ہو, وہ اپنا ہو سکتا ہے, اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا, تعظیم رسول کی بنیاد پر میرا مولا بخش دے گا. اس لیے کہ جب پروردگار نے اپنی کائنات کو پیدا فرمایا تو محبوب کے صدقے ہی میں پیدا فرمایا. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھو, دل و دماغ میں بٹھاؤ. سنی دعوت اسلامی تمہیں جہنم سے بچنے کا پیغام دینے کو آئی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے جہنم سے بچ جاؤ گے. کسی کی رعایت مت کرو, مرو گے تو باپ بھی کام نہیں آتا, بیٹا بھی کام نہیں آتا. اگر اس مجمع میں میں پوچھوں کتنے لوگوں کے والد کا انتقال ہو گیا, ممکن ہے بے شمار لوگ بتا دیں. اور یوں سے پوچھوں, اپنے باپ کے لیے بخشش کی کتنی دعا کرتے ہو, کتنی مرتبہ اپنے باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہو؟ جواب, جب مرنے کے بعد تم اپنے باپ کا خیال نہیں کر سکتے, اور آج تو دور ایسا ہے کہ باپ اگر ایجڈ ہے, بیٹا نوجوان ہے, اس کی خواہش کے اندر باپ رکاوٹ بنتا ہے, تو بھی باپ کو بیٹا دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دور آ چکا ہے. قبر کی تاریخ والی تو بہت دور کی بات ہے, زمین کے اوپر. آج باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہا, مرنے کے بعد کام نہیں آ رہا ہے, اس قبر کی تاریخ وادی میں تمہیں کون کام آئے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے, رسول گرامی وقار کام آئیں گے, میدان محشر کے اندر تمہیں کون کام آئے گا؟ رسول اعظم کام آئیں گے, پیارے مصطفیٰ تمہیں کام آئیں گے. دنیا روٹ جائے پرواہ مت کرو, مصطفیٰ ناراض نہیں ہونے چاہیے, اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے جب کوئی کام نہیں آتا تو وہی کام آتے ہیں. ہم حضور کو یہ بات بھی ذہن نشی فرما لیں, کل کی تاریخ میں کوئی کہے گا دیکھو انہوں نے اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہا اور حضور کو سب کچھ کہا, تو میں یہ بھی بتا دوں میں نے اسی لیے شروع میں اعلی حضرت کا وہ شعر پڑھ دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں. ہم تو حضور کو خدا کا بندہ مانتے, خدا نہیں مانتے. نعوذ باللہ, کسی سنی سے پوچھ لو, یہ الزام ہے. علم تو ہے نہیں, قرآن مقدس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے, حدیث سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایک کتاب کے ارد گرد لوگوں کو گھمایا جاتا ہے. جہاں دیکھو ایک کتاب, سن لو, یہ بہت بڑی پلاننگ ہے اصلی دین سے لوگوں کو دور کرنے کی. وہ قرآن جس کی ایک سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں 8 سال سورہ فلق کو صرف سمجھنے میں لگے اور پھر بھی مکمل نہ سمجھ پایا تھا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما. یہ قرآن کی جامعیت ہے. لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے, اب قرآن کا درس نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھو, اپنے آپ کو قرآن سے, دین مصطفیٰ سے, سرکار مدینہ مدینہ سے قریب کرو، اور ہم حضور کو خدا نہیں مانتے لیکن خدا کے بعد سب کچھ مانتے ہیں، اور ہمارے کہنے سے نہیں، اللہ نے اپنے محبوب جیسا کوئی پیدا فرمایا ہی نہیں اور نہ قیامت تک پیدا فرمائے گا. ارے ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا حضور کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ارے حالت نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے، خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. اللہ اکبر، رب کو محبوب کا یہ خیال پسند آیا اور حالت نماز میں اپنے محبوب سے فرما دیا، میرے محبوب جس طرف تو رخ کر دے گا اسی کو ہم کعبہ بنا دیں. اس لیے آؤ سرکار کی سنتوں سے قریب ہو جاؤ. یہ بہت ساری تحریکیں جو وجود میں آئی ہیں اس کا ایک ہی ریزن ہے، اور وہ یہ کہ ہم اہل سنت و جماعت دعویٰ تو سرکار کی محبت کا کیے، اور انشاءاللہ محبت کے سلے میں رب بہت کچھ عطا فرمائے گا. لیکن اگر اس محبت رسول کے ساتھ ہماری زندگی سنت رسول کے مطابق ہوتی تو یقیناً کوئی تحریک کا وجود قیام میں آتا ہی نہیں، کوئی تحریک وجود میں نہ آتی. آج ضرورت اس امر کی ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، سنتوں کا پابند بناؤ، مدینے والے کا شہدائی بناؤ، تاکہ کوئی ایمان کا لٹیرا نماز کی آڑ کے اندر تمہارے بچے کو بے ایمان نہ کر سکے. بچہ نمازی ہوگا کوئی قریب نہیں آ سکے گا. اس لیے آؤ سنی دعوت اسلامی سے قریب ہو جاؤ، مدینے والے سے قریب ہو جاؤ، دین سے قریب ہو جاؤ، خدا سے قریب ہو جاؤ. پروردگار دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور رب قدیر اپنے محبوب کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. زندہ رکھے تو ایمان پر، اور موت دے تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.